أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیز بچوں, کل سورۃ الزمر کا درس ختم ہوا اور آج ہم ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں. یہ سورت سورہ مؤمن ہے. اس کا نام اس وجہ سے پڑا ہے کہ دربار فرعون میں ایک مرد مومن تھے, ان کا ذکر بہت تفصیل سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تھے وہ, اور اس کے بعد جب وقت آ پڑا تو اس مرد مومن نے اپنی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت پیش کی. وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ماخوذ ہے. ایک رجل مومن کا ذکر ہے, ایک مرد مومن کا ذکر اس صورت میں آیا ہے, اس لیے اس صورت کا نام مومن پڑا ہوا ہے. اس کا زمانہ نزول بھی سورۃ الزمر کے فوراً بعد ہے, اور سورۃ الزمر کے بارے میں بات آئی کہ وہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے تھے. آپ کی دعوت کے مخالفت میں بہت طرح طرح کے سوالات, طرح طرح کے اعتراضات اٹھا کر کھڑا کر دیے تھے, اور صحابہ اکرام کو تکلیفیں بھی دی جاتی تھی. اس حد تک کہ بعض صحابہ اکرام نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ سورت ہے. اس میں تین چار مضامین ہیں جو نمایاں نظر آتے ہیں. نمبر یہ کہ ہے کہ آپ کے خلاف جو جھگڑے لوگوں نے کھڑا کر رکھے تھے, جو اعتراضات کیے جا رہے تھے, جو سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی, اور جو تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا تھا, ان سب کا جواب اکٹھے دیا گیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اس سورت کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے, صحابہ اکرام کے لیے تسلی کا مضمون ہے, اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے بھی اس میں بڑا ہی تسلی کا مضمون پایا جاتا ہے. حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ جن مشکلات میں تم گھرے ہوئے ہو, ان مشکلات کے علی رغم تم اپنا کام کیے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے لیے راستے کھولے گا. یہ گویا کہ حالات سے نمرد آزمائی کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی ہے, اور جو خطرات میں پھنسے ہوئے مسلمان تھے ان سب کی تسلی کا سامان ہے. اس سورت کے نزول میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کی گویا کہ لوگوں نے پلاننگ بھی کر رکھی تھی, اور اس کی شروعات ہو چکی تھی. آپ کو عین نماز کے وقت آپ کے پیٹھ پر لا کر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے تھے, یہ سب واقعات ہیں. تو اذیت دینا, تکلیف دینا, اس کی شروعات ہو چکی تھی. اور اس سورت کے شان نزول میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معید, کافروں کا ایک سردار تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے کعبۃ اللہ میں, تو پیچھے سے آیا اور اپنی رومال کو آپ پر پھینکا اور اسے بل دینے لگا, اور گویا کہ آپ کو اس سے کھینچنا چاہ رہا تھا. اس طرح آپ کو قتل کرنے کی سازشیں شروع ہو چکی تھیں. تو عین اس وقت جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پاس ہی میں تھے, فوراً بھاگ کر آئے اور آپ نے بچ بچاؤ کیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی ایک آیت تلاوت کی. اس وقت فرمایا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس شخص کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ کیا اس کا گناہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے ایک خدا کو ایک خدا مانا ہے اور تسلیم کیا اور اس کی دعوت دیتا ہے, لہٰذا تم اس کو قتل کر دو گے؟ تو یہ اس صورت کے اندر یہ آیت بھی آئی ہے, اور اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے میں اس آیت کو کوٹ کیا تھا. ان میں سب سے اہم جو نقطہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے، کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے، تو بعض لوگ اس کے خاموش حامی ہوتے ہیں، اس کے سائلنٹ سپورٹرز ہوتے ہیں. معاف کرنا میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو سردی اور زکام کی وجہ سے بھی مجھے بڑی پریشانی ہے آج. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی جب اٹھی تو بہت سے لوگ تھے جو بعض مصلحتوں کے پیش نظر کھل کر سامنے نہیں آتے تھے. یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذرا یہ تحریک قوت پکڑے، یہ تحریک کچھ زیادہ لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جائیں، اور اگر یہ کوئی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تب ہم اس کا ساتھ دیں گے، ورنہ خاموشی سے کنی کٹا کر نکل جائیں گے. بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے. اس صورت میں ویسے سب لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اب تحریک اسلامی اور اسلامی دعوت اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ اب مصلحتوں کو تم لپیٹ کر اوپر رکھ دو، بالا اطاق رکھو، مصلحتوں کو پیچھے رکھ کر تم حق کی حمایت میں تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا گیا جو دربار فرعون کا ہے کہ ایک آدمی جس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھے تھا، اس سے کہا گیا، اس نے جب دعوت کھلم کھلا دعوت دی فرعون کے دربار میں، تو اس واقعے کو کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب موقع آ چکا ہے سب مصلحت پرستوں کو، اور وہ لوگ جو مصلحت کے تقاضوں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصلحتیں بہت دور تک نہیں چل سکتی. حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. لوگوں کو حق کا ساتھ دینا چاہیے اور باطل سے ٹکر لینے کے لیے حق کی قوت میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنی ساری صلاحیتیں حق کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے. یہ اس میں اہم نقطہ ہے اس صورت کے اندر. اب اس صورت کے بارے میں، یہ حامیم سے شروع ہوئی ہے یہ صورت، اور اس کے بعد مسلسل اور چھ صورتیں حامیم سے ہیں، گویا کہ ان کو سیون سسٹرز بھی کہا جاتا ہے. سات صورتیں ہیں جسے حامیم کی جمع حوامیم ہے، حوامیم کہا جاتا ہے ان سات صورتوں کو. قرآن کی صورتوں میں بعض صورتوں میں بعض رنگ ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کا کچھ نام بھی ہوتا ہے. مثلا سورہ رحمان کو کہا گیا کہ وہ قرآن مجید کی دلہن ہے، دلہن کے اندر جو زیب و آرائش ہوتی ہے اور اس کے خوبصورتی کی انتہا اس دن ہوتی ہے. اس طرح قرآن مجید کی جو صوتی ہم آہنگی ہے، جو ساؤنڈ آرٹ ہے، اس کے یہاں سے سورہ رحمان کے اندر آیا ہے وہ سارا اس کا حسن و جمال، اس لیے سورہ رحمان کو قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے. یاسین کو قرآن مجید کا دھڑکتا دل کہا جاتا ہے، اور یہ حامیم جو صورتیں اب ہم پڑھ رہے ہیں اسے قرآن مجید کا چمنستان کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایسے تمثیلی طور پر بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان خریدنے کے لیے نکلا، راستے میں اس نے دیکھا کہ موسلادھار بارش ہوئی اور زمین کی زرخیزی کو دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہو گیا، ہر طرف سے شادابی ہے اور سرسبزی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھا تو ایک چمن کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا دل اور بہل گیا. اس مثال کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے بتایا کہ سرسبز و شاداب سرزمین قرآن مجید ہے، اور اس سرسبز و شاداب سرزمین کے اندر چمنستان کا ہونا حوامیم صورتیں ہیں. حامیم صورتوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ عام اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کے فوائد کا بھی ذکر انشاءاللہ میں آگے کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا گلدستہ ہے، جس طرح ہم شو پیس کے لیے گلدستہ رکھتے ہیں اور اس میں مختلف پھول جمع کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ قرآن مجید کا گلدستہ بھی ہے. یعنی قرآن مجید کے تمام مضامین اس کے اندر بڑے حسن خوبی کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. یہ قرآن مجید کا چمنستان بھی ہے. ایک عالم دین نے یہ بھی کہا، وہ بڑے پتے کی بات ہے، کہ اس میں توحید چونکہ مرکزی مضمون ہے، ان ساری صورتوں کو جمع کر کے ساتوں صورتوں کو ہم سکیڑ دیں، اس کو ہم ریڈیوس کریں، تو سورہ اخلاص بن جائے گی. سورہ اخلاص کا جو مضمون ہے اسے آپ پھیلائیں گے تو یہ سات حوامیم، سات حامیم جو صورتیں وہ بن جائیں گی. حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں تو ان کا گویا کہ مضامین کے اندر بھی اشتراک ہے. سات صورتوں کی شروعات حامیم سے ہے اور ساتوں صورتوں میں ہم رنگ ہے اور ایک ہی مضمون ہے اور مضامین کا اشتراک پایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے. کوئی کتاب لکھنے کے بعد کتاب کا آتھر اس کا دیباچہ لکھتا ہے، اس میں اس کتاب کی لکھنے کی غرض و غایت اس کتاب کے سارے مضامین کو سمیٹ کر بیان کر دیا جاتا ہے دیباچے میں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ مومن یہ اور اس کے بعد کی جو چھ سورتیں حوامی یہ سب قرآن مجید کا دیباچہ ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کا یہ دروازہ ہے، جیسا کسی گھر میں داخل ہونے، کسی چمن میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جانے کے بعد مظاہرہ ہوتا ہے، اس طرح یہ حوامیم کی جو صورت ہے یہ قرآن مجید کا دروازہ ہے. اس میں اگر کوئی آدمی داخل ہو جائے تو قرآن مجید کے سارے مضامین ایک لخت وہ دیکھ لے سکتا ہے. ان حوامیم کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دشمنوں پر غلبہ اور ظفر اور فتح یابی کی دلیل ہے اور اس میں کھلم کھلا اس کا اعلان ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مصیبت زدہ ہو، جو آدمی پریشان حال ہو، جسے جو ہے مصیبتوں نے اور پریشانیوں نے دبوچ لیا ہو، اس کے لیے چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے روزانہ صبح شام، اور سورہ مومن کی جو پہلی آیت ہی اس کا ذکر کیا ہے، یہ مستند احادیث ہیں، علماء مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے. ان سورتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فتح یابی، اللہ کے رسول کامیاب ہوں گے اور حق کے دشمن سرنگو ہوں گے، حق کے دشمن نیست و نابود ہوں گے. یہ مضمون بہت کھل کر اس سورتوں کے اندر آیا ہے. اب سورت کی شروعات ہو رہی ہے حامیم سے. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور حروف مقطعات پر میں نے سورت البقرہ کے زمانے میں بھی آج سے 8 سال پہلے اس پر تفصیلی گفتگو کی، اور آج سے 2 سال پہلے بھی میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا حروف مقطعات کی خصوصیات کیا ہیں، لہذا میں اس پر اس وقت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حامیم بہرحال حروف مقطعات ہیں، یہ اشارہ کا کلام ہے، یہ گویا کہ اس میں جو مضامین ہیں کبھی اس کو کنڈنس کر کے بھی بتایا جاتا ہے، مختلف اس کی توجیحات ہیں. حامیم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی و مفاہیم کو طے کرنے متعین کرنے کی علماء نے بہت سی گویا کے توجیحات کی ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس سورت کی شروعات اللہ تعالیٰ، چونکہ توحید کے مضامین ہیں ان سورتوں کے اندر، تو اس سورت کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر آیا ہے اور بہت زبردست صفات ہیں. کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، یہ کتاب کسی کی خواہش پر بھیجی گئی نہیں ہے، اس کتاب کے آدھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے نازل کی ہے اور یہ انسانوں کی بھلائی چاہتی ہے. یہ کتاب من اللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات میں پہلی صفت ہے العزیز، یہ زبردست خدا کی طرف سے ہے یہ کتاب، کوئی مجبور نہیں ہے وہ خدا تعالیٰ، کسی بے بس سائل کی درخواست نہیں ہے لوگوں کے سامنے، وہ زبردست ہے، قدرت والا ہے اور بڑی شان والا وہ خدا ہے، اس خدا کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا زبردست ہے اس کی کتاب وہ زبردست کتاب ہوگی اور وہ دنیا میں غالب آ کر رہے گی. کوئی اس کتاب کو نیچا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنی منہ کی کھائیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے لڑ کر کوئی بھی فرد کوئی بھی قوم جیت نہیں سکتی، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، اس سے اگر کسی کو ٹکر لینے کا شوق پیدا ہو گیا ہو تو اسے اپنا ماتم کرنا چاہیے، اس کی گویا کہ زوال کا وقت آ چکا ہے کوئی بھی قوم اگر اس کتاب سے ٹکر لیتی ہے تو، کیونکہ یہ عزیز خدا کی طرف سے ہے. اور جو زبردست خدا ہے وہ آسانی سے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، جو رسول کی مخالفت کریں گے وہ کیفے کردار کو پہنچیں گے. یہ عزیز کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لہذا اس کی حمایت جو کریں گے وہ زبردست ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، جو اس کی مخالفت کریں گے وہ یقیناً کمزور پڑیں گے، یقیناً وہ پسپا ہوں گے. یہ سب مفہوم اس کے اندر ہے. العلیم دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جو بھی باتیں نازل کی ہیں وہ سراسر علم پر مبنی ہیں، قیاس پر، وہم پر، گمان پر، خواہشات پر قرآن مجید کی باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید کی باتیں مکمل علم پر ہیں، علم کا مصدر، علم کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور قرآن سے بڑھ کر علم کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور حقیقت ہے یہ. تو وہ علیم خدا ہے جس نے بھیجا ہے اس کتاب کو، وہ جانتا ہے انسانوں کی نفسیات کو، وہ جانتا ہے انسانوں کی ضروریات کو، وہ جانتا ہے انسانوں کی کمزوریوں کو، اور انسان کے لیے فلاح کس میں وہ جانتا ہے، اس لیے اس نے اس کتاب کو نازل کیا. علیم خدا کی طرف سے یہ کتاب ہے. تیسری چیز ہے غافر الذنب وقابل التوب، وہ خدا ہے جو گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور بندوں کی توبہ قبول کرنے والا خدا ہے. یہ آیت سورہ زمر کے اندر آ چکی ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمت افزائی کرتا ہے اپنے بندوں کی جو گناہوں کے غار میں پھنس چکے ہوں، ان کو بھی وہاں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے. اور آیت اس طرح کی آیتیں گویا کہ ہمت بناتی ہیں، ڈھارس بناتی ہیں کہ مومن ہو یا عام انسان، خواہ گناہ کتنا ہی کیوں نہ کر لے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا. خدا کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کی تین صفات. چوتھی صفت یہ کہ شدید العقاب، وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. لوگ صرف اس کی رحمت کو جانتے ہیں، اس کی رحمت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خدا جتنا مہربان ہے اتنا قہار بھی ہے، وہ جتنا رحیم ہے اتنا شدید العقاب بھی ہے. وہ مومن بندوں پر جتنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، کافروں کے لیے وہ شدید ہے اور ان کو بری طرح سے پکڑتا ہے. اور جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو اس قوم کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے اور وہ قوم کرانے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتی. شدید العقاب، وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بری طرح سے پکڑتا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ذی الطول، اور وہ خدا بڑا صاحب فضل ہے، بڑی قدرت والا، بڑی شان والا، بڑا صاحب فضل. ایسا نہیں ہے کہ قوموں اور افراد کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑنے پر آ جائے. اگر ایسا پکڑنے پر آتا تو روئے زمین پر ایک مچھر کو بھی زندہ رہنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، بڑی مہربانیاں کرتا ہے، عنایتیں لٹاتا ہے، وہ صاحب بخشش و عطا ہے، وہ دینے والا خدا ہے. تو اس خدا کی کتاب کے ساتھ تمہارا رویہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے. یہ قریش کے لوگوں کو بھی خطاب ہے اور آئندہ قیامت تک کے لیے بھی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے. لا الہ الا ہوا، پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ہے. دوسری حقیقت یہ ہے الیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، سب کو پلٹنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدا اس نے کیا، مرنے کے بعد کسی اور خدا کے پاس جائیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. جس نے پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ جمع کرے گا. تو دو حقیقتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، لا الہ الا ہو، وہی پروردگار ہے جس نے، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقی معبود نہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرنا سوائے کافروں کے کسی اور کا شیوا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. لو بھائی قرآن مجید میں مچھر کی مثال آ گئی، لو بھائی قرآن مجید میں فلاں مثال آ گئی ہے، قرآن مجید کی فلاں بات کی قیامت آنے والی ہے، محمد صاحب کب سے جو ہے لوگوں کو دھمس جمانے کے لیے کہتے آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ قیامت آتے آتے کہاں رک گئی، کہاں وہ لنگر انداز ہو گئی، کیوں قیامت آ نہیں جاتی، کیوں اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس طرح لوگ مذاق اڑاتے تھے قرآن مجید کا. اور آج بھی دور جدید میں قرآن مجید کی آیتوں پر بڑے اعتراضات ہیں. قرآن مجید کی بہت سی آیتوں پر لوگ کھلم کھلا مسلمانوں سے کہتے ہیں، اور دور جدید میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں پوسٹ سپٹمبر 11، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں اسلام پر. ایک سال کے اندر پوسٹ سپٹمبر 11 میں 100 سے زیادہ کتابیں اسلام کے موضوع پر لکھی گئی ہیں. ہمارے ایس آئی او کے مرکز پر ایک آتھر آئے تھے، ہم لوگوں نے ان کو بلایا تھا ایس آئی او کے دفتر میں دلی میں، وہ فریڈرک گرارے، انہوں نے بھی اسلام کے خلاف اور اسلام کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، فرنچ کے آتھر ہی وہ، ان کی دو کتابیں شائع ہوئی ہیں. تو اسلام پر زبردست اس وقت قسم کی الغار ہے، اور اسلام اور اس قرآن مجید کی آیتوں پر اعتراضات ہیں. قرآن مجید کی 24 آیات پر اعتراضات، وہ تو ایک پرانی داستان ہے، لیکن جدید داستان میں ہے کہ جدید لوگوں نے جو ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کو گویا کہ ہدف بنایا ہے ملامت کا. اور خود ارون شوری کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں بھی اس نے اسلام کا مذاق اڑایا اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑایا. قرآن کہتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو خدا کے ساتھ جھگڑا کرے، وہ جو زبردست ہے، جو ذی الطول ہے، قابل التوب ہے، غافر الذنب ہے، عزیز ہے، علیم ہے، اس خدا کے ساتھ کوئی آدمی جھگڑا کرنا چاہے تو گویا کہ اس نے اپنی شامت بلائی ہے، اس کے دن اب پورے ہونے والے ہیں. اللہ کے رسول کو کہا گیا فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، یہ لوگ جو آپ کی مخالفت میں قدیم زمانے میں اور دور جدید میں، یہ امریکہ اور یوروپ اور یہ جو ہندوتوا قوتیں ہیں جو اسلام کے خلاف اتنا ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا، ہم سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی رونق کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، ان کی چلت پھرت کو دیکھ کر، ان کے زبردست جو ہے ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، سائنس کو دیکھ کر، ان کے شاپنگ مالز کو دیکھ کر، ان کے روڈ اور ان کی انڈسٹریز کو دیکھ کر، اور ان کی رونقوں کو دیکھ کر، بازاروں کو دیکھ کر، ان کی چمکتے کاروبار کو دیکھ کر، ان کی مضبوط حکومتوں کو دیکھ کر، تمہیں دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو اپنے دور عروج میں پکڑا، زوال میں نہیں ہے، نقطۂ عروج پر قوم تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے پکڑا. تو یہ قوم ہے ان کی کوئی ہستی نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. گزارش ہے کہ اندر آ جائیں, جگہ ادھر شارٹیج پڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا یغرور کا تقلب فی البلاد, ان کی جو چلت پھرت ہے زمین میں اور شہروں میں اور ملکوں میں, اسے دیکھ کر جو ہے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پکڑا, اس کا ذکر فوراً ہی بات آ گئی ہے. اور انسان حقیقت میں یہ ہے کہ چونٹی سے بھی زیادہ, مچھر کے پر سے بھی زیادہ ضعیف تر مخلوق ہے, کمزور تر مخلوق ہے. لیکن جب فرعونیت پر اتر آتا ہے تو وہ اللہ سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کے سر میں جب خناس سما جاتا ہے, تکبر اس کے ذہن میں جب آ جاتا ہے, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. قرآن نے کہا قدبت قبل ہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, کہا کہ ان کو بھی ہم پکڑیں گے قیامت تک. جس طرح جو لوگ فرعونیت کریں گے, تکبر کا رویہ اختیار کریں گے, رعونت کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کریں گے, ہم ان سب کو پکڑیں گے. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے قدبت قبل ہم قوم نوح, قوم نوح نے جب قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, والاحزاب اور اس طرح کی بہت سی قومیں اپنے اپنے رسولوں کو جب انہوں نے جھٹلائیں, اور محمد کل امت برسولہم, اور ان کی قوموں نے رسول پر ہاتھ ڈالنا چاہا, رسول کو جھپٹنا چاہا, رسول کو ادھر آسانی کرنا چاہا, تو ہم اتنا آسانی کے ساتھ اپنے نمائندے کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا کھلواڑ کرے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. رسول بھی اللہ کا نمائندہ, یہ امت محمد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت ہے. اور جب تک یہ امت اپنی فرائض منصبی پر قائم رہے گی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہم اپنا فرائض بھول جائیں تو دوسری بات ہے. تو رسول کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارے رسولوں کو جھپٹنا چاہا, ہاتھ ڈالنا چاہا, لیکن ہم نے یہ کیا کہ فوراً پکڑ لیا ان قوموں کو. جب پکڑا ان قوموں کو تو وہ قوم بل بلانے لگی, لیکن ہم بری طرح سے ہم نے ان کو عذاب کے گھاٹ اتار دیا. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق, کہ بہت سی قوموں نے باطل کے ساتھ, جھوٹے نظریات کے ساتھ, جھوٹے گویا کہ اپنے جو نظریات تھے اس کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنا چاہا. اور جھوٹے نظریات کے ساتھ جب بھی حق کا مقابلہ کیا گیا, نظریات جو باطل نظریات تھی وہ پاش پاش ہو گئی, لیکن حق کا بال بیکا نہیں کیا جا سکا. دور قدیم میں بھی, دور جدید میں کتنے نظریاتوں نے جنم لیا اور اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں جو زوال لکھا تھا وہ بالکل جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہو گیا. کمیونزم نے اسلام کی مخالفت کی اور کمیونزم کا قلعہ پاش پاش ہو گیا اور اس کی پوری گویا کہ حیبت نکل گئی. اس کے بعد اب کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا نظریہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ دن آئے گا کہ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کمیونزم کو ماسکو میں سر چھپانے کا موقع نہیں ملے گا اور کیپٹلزم کو امریکہ کے اندر سر چھپانے کا موقع نہیں ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ باطل نظریات کے ساتھ حق کا مقابلہ کبھی کیا نہیں جا سکتا. جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, فاقذتہم کیف کان عقاب, ہم نے ان کو پکڑا, بری طرح سے ہم نے دبوچ لیا. ہمارا عذاب کا کوڑا جب ان پر برسا تو وہ بری طرح سے گویا کہ نیست و نابود ہو گئے. فکیف کان عقاب, پس دیکھ لو میری سزا کیسی ہے. میری سزا سخت ہوتی ہے جب میں پکڑنے پر آتا ہوں. رحیم بھی ہوں میں, میری رحمت بھی جو ہے عام ہے, لیکن میں جب پکڑنے پر آتا ہوں تو بہت سخت پکڑتا ہوں. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, کہا قرآن نے کہ صرف دنیا میں پکڑنے کا نہیں, آخرت میں بھی ان کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا. اور ہمارا فیصلہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے چانٹے ہوں گے, شیطان کی اتباع کریں گے, شیطان سمیت ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا. ہمارا کلمہ ان پر صادق آ گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون ہے. یہ پورا مضمون یہ ہے کہ آپ کام کرتے رہیں گے, آپ پر کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا, آپ پر کوئی جھپٹ نہیں سکتا, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ کام کرتے چلی جائیے. ہم نے بہت سی قوموں کو اپنے دور عروج اور دور اقبال میں پکڑا ہے, تو یہ قومیں کیا ہیں, ان کی کیا مثال ہے, کیا بساط ہے ہمارے سامنے, ہم ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اور آخرت میں تو ہے ہی شیطان کی راہ چلنے والوں کے لیے جہنم. یہ گویا کہ اللہ کے رسول کو تسلی کا ایک مضمون. تسلی کا دوسرا مضمون, اللہ کے رسول کو بھی, صحابہ اکرام کو بھی, ہم سب کے لیے بھی تسلی کا ایک دوسرا مضمون ہے. وہ یہ کہ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا, اب دوسرا مضمون یہ شروع ہوتا ہے کہ ان گھٹیا لوگوں کی حرکتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں. یہ رزیل لوگ ہیں, یہ اس طرح کے جو لال بھجگڑ ہیں, ان کی گویا کہ باتوں پر آپ کویدہ خاطر نہ ہو. آپ کے حمایتی کون؟ دنیا میں نہیں, آسمان پر بھی آپ کے حمایتی موجود ہیں. مومنین کے حمایتی صرف سرزمین میں نہیں, پوری کائنات حمایت کرتی ہے. اب فرشتوں کا ذکر آیا, کہا کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. یہ متشابہات میں سے, ہم نہیں جانتے عرش کیا ہے, عرش کو کیسے تھاما جاتا ہے, اللہ نے کہا تو ہم یقین کرتے ہیں. تو فرشتے وہ ہیں جو عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا سے سب سے زیادہ قریبی فرشتے, خدا سے سب سے زیادہ مقرب بارگاہ فرشتے. ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم, ہم کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ, اور وہ بھی مومن ہیں. چونکہ وہ بھی مومن ہیں اور یہ بھی مومن ہیں, تو مومن اور مومن کا اگر تعلق ہے تو عرش کے بندے اور فرش کے بندے, عرشیوں کو اور فرشیوں کو ملانے والی ایک چیز ہے, وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے, اور دلوں کے اندر اس طرح محبت پیدا ہوتی ہے کہ عرشی اور فرشی ایک ہو جاتے ہیں. عرش کے فرشتے اور دنیا میں جو ایمان لانے والے دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اور اگر ایمان نہیں ہے تو باپ اور بیٹے میں بھی آسمان اور زمین کی دوری پیدا ہو جاتی ہے, بھائی بھائی کے اندر بھی جدائی ہوتی ہے اور آسمان اور زمین کی دوری پیدا ہو جاتی ہے. فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا تسلی کا مضمون ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ویستغفرون للذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مسلسل استغفار کرتے ہیں. ہم کو اس کا احساس نہیں, ہم کو اس کا شعور نہیں, لیکن وہ ہمارے لیے مسلسل استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے کی وہ دعا کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شئین رحمت و علما, پروردگار تیری وہ ذات ہے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اور تو علم رکھنے والا ہے, تیری رحمت محیط ہے اور تیرا علم بھی محیط ہے. وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر. پھر کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی. مشروط ہے, یہ نہیں کہا کہ ہر مومن کی تو کو معاف کر دے, بلکہ کہا کہ ان سب لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کریں گے, توبہ کا جو رویہ اختیار کریں گے اور تیرے راستے کی جو پیروی کریں گے ان سب کو تو معاف فرما دے. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بہت ہی محتاط انداز سے دعا کرتے ہیں, مشروط انداز سے. سب کی مغفرت نہیں ہے, مغفرت ان سب کی جو توبہ کریں گے اور تیری رحمت کے امیدوار ہوں گے. یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی ملتی تو ہے, لیکن اس کے سبب کو تلاش کرنا پڑے گا, اور اللہ کی رحمت توبہ سے ملتی ہے, توبہ پر پرسن گفتگو بھی. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم سبب کو تلاش نہیں کرتے, سیدھے اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے, بغیر ہاتھ پیر ہلائے, بغیر کوئی کام کیے, بغیر کوئی جنبش کیے اللہ کی رحمت ہم پر انڈیل دی جائے, ہر قسم کی سہولت ہم کو مل جائے. لیکن ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا ہے. اسی لیے سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک وہ خواہ اسباب کے بہانے سے رحمت کو تلاش کرتی تھی, ہم تو صرف سیدھے ڈائریکٹ مانگتے ہیں رحمت, لیکن صحابہ کرام ہوتے جو رحمت جس چیز سے ملتی ہے اس چیز کو اپناتے تھے. اللہ کی رحمت قرآن سے ہے تو قرآن مجید کو اپناتے تھے, اللہ کی رحمت دعوت میں ہے تو دعوت کو اپناتے تھے. تو اسباب کے ذریعے سے نعمت رحمت تلاش کرتے تھے, اس کے نتیجے میں وہ لاکھوں تھے لیکن عربوں پر وہ غالب آئے. لیکن آج ہم عربوں کی تعداد میں موجود ہیں, لیکن ہر ملک میں ہم مارے جاتے ہیں, ہر جگہ ہم رگیدے جاتے ہیں, ہر جگہ ہم پیٹے جاتے ہیں, اور اس امت میں زوال نے آ کر ڈیرے ڈال رکھے ہیں ہر جگہ سے. یہ سید قطب شہید نے بڑے افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ رحمتوں کو تلاش کرنا چاہیے لیکن سبب کے ذریعے سے. اللہ کی رحمت کا سبب انہوں نے دیا فرشتوں نے کہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, جو لوگ توبہ کریں اور جو لوگ تیرے راہ کی پیروی اختیار کریں اے پروردگار, ان پر تو اپنی رحمت نازل فرما. تو رحمت ہاں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ توبہ اختیار کریں اور دین کی پیروی کریں. نہ ہم توبہ کرتے ہیں, توبہ کرنے کا مطلب چھوڑ دینا اس برے کام کو, چھوڑ دینا اس بری عادت کو, چھوڑ دینا خدا کے ناپسندیدہ راستے کو, اور خدا کے پسندیدہ راستے کی طرف پلٹ کر آنا توبہ ہے. توبہ یہ نہیں کہ کلے کو مار لیا جائے اور کان کی لولکیوں کو کھینچ لیا جائے, تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو یہ کہ آدمی عزم مصمم کے ساتھ اپنی پرانی روش چھوڑے, جس دن اس پر انکشاف ہوا کہ کرنے کا کام یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے, آدمی اس طرف رجوع کر لے, یہ توبہ ہے. کہا جو لوگ توبہ اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کریں گے اے پروردگار ان سب کو معاف فرما، وقیہم عذاب الجحیم، اور ان سب مومنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرما، اس سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے پروردگار ان سب بندہ مومنین کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اندر داخل فرما. اللتی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہا کہ صرف ان کو نہیں، ان کے خوشی اس میں ہے، بندہ مومن کی خوشی کہ صرف وہ جنت میں چلے جائے اس سے خوشی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ساتھ آئے، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی آئے، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی آئے. یہی تو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، اسی سے تو دلوں کو ٹھنڈک ملے گی. تو فرشتوں نے کہا پروردگار تو جنتوں میں ان کو بھیج جن کا تو نے وعدہ کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھیج. ومن صلح من آبائهم، جو صالح والدین ہوں گے ان کو بھی بھیج دے. وازواجهم، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں بھیج. وذریاتهم، ان کی اولاد کو بھی جنت میں بھیج. انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وقیہم السیئات، اور بچا لے تو ان کو ہر برائی سے. وقیہم السیئات کا مطلب نظریاتی برائیوں سے مومن کو بچا لے، اعمال کی گندگیوں سے مسلمانوں کو بچا لے، مصیبتوں اور آفتوں اور بلاؤں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہ سب جو ہے وقیہم السیئات کے اندر آ گیا. فرشتے دعا کرتے ہیں تمہارے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان، کتنے خوش نصیب ہیں بندہ مومنین، اگر وہ توبہ کا رویہ اختیار کریں اور اسلام کی پیروی کریں تو فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، ان گھٹیا اور رذیل لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ کے لیے تو دعائیں وہاں عرش کو تھامنے والی فرشتے کر رہے ہیں. وَمِن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس دن تو لوگوں کو برائی سے بچا وَمِن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس دن تو لوگوں کو برائی سے بچا لے گا اصل میں تیری رحمت ان سب کو مل گئی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اس پورے مضمون پر اگر غور کریں تو فرشتوں کے دعا کرنے میں سے بعض اصول ملتے ہیں، دعا کرنے کے اصول، دعا کے آداب میں سے پہلا آداب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے. چھوٹنے کے ساتھ آدمی کو اپنے مطالبات کی فہرست نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تو دینے والا ہے، بہت دے گا، لیکن چھوٹنے کے ساتھ آدمی بےقرار ہوتا ہے، اجلت پسند ہوتا ہے انسان، تو فوراً جو ہے وہ آدمی اپنی درخواست شروع کر دیتا ہے. لیکن دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور حمد بیان کریں، اور ان سب چیزوں کو یاد کرنا چاہیے. اس رمضان المبارک میں دعاؤں کی کتابوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حمد اور تسبیح اور ثنا کے لیے بہت سی دعائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری دعائیں ہیں اسے اٹھا کر پڑھیں، مسنون دعائیں، تو کتنے پیارے انداز سے کہ وہ انداز جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے ان دعاؤں میں. تو جن لوگوں کو کتابیں لینا ہو آسانی سے لے کر دیکھ سکتے ہیں، کلام نبوت حصہ اول میں فاروق خان صاحب نے ان دعاؤں کو جمع کیا ہے، انہی کا ایک کتابچہ ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بہت چھوٹی سی کتاب، چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان دعاؤں میں وہ ساری چیزیں گویا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دی ہیں سلیقے کے ساتھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے دعا میں، فرشتوں کی دعا سے یہ بات معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کی بڑی اچھی اچھی دعائیں، بڑی پیاری دعائیں، سید الاستغفار ایک دعا ہے، وہ دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت دوسری جو درخواست کی ہے اور جو دوسرا سلیقہ بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی کو استغفار کرنا چاہیے. اس کے بعد اسماء حسنہ کا حوالہ دینا چاہیے، اپنی فہرستیں تھوڑا تھام کے رکھیں، تھوڑا جما کے رکھیں، تھوڑا صبر کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرنے والا ہے. لیکن دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیں، اور اللہ کے اسماء حسنہ جو قرآن اکثر ہمارے مصحف میں آپ دیکھیں گے 99 نام لکھے ہوئے، تبھی اس کو آپ اطمینان سے پڑھیں. انشاءاللہ میں اس موضوع پر آگے ایک جگہ گفتگو کروں گا. اسماء حسنہ کے اندر بڑی تاثیر ہے. آدمی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, اس صفت سے ہم کو اس کا پرتو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے, اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے, وہ مزاج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہاں فرشتوں نے جو دعا میں کہا ہے اس میں یہ کہ اے پروردگار تیری رحمت سب کو چھائی ہوئی ہے, تیرا علم پختہ ہے, تو ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا حوالہ دیا. اس میں یہ ہے کہ جب تو علم رکھنے والا ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جو تجھ سے چھپ کر کر سکے, یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. تو عالم ہے, تو جانتا ہے, ہمارے سارے عیوب بھی تیرے سامنے ہیں, ہمارے سارے عبادتیں بھی تیرے سامنے ہیں. تو بندہ گویا کہ خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر جاننا شروع کرتا ہے. ان صفات کا ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے, اس لیے صفات کا ذکر کرنا چاہیے, ورد کرنا چاہیے, ان صفات کو پڑھنا چاہیے, اسماء حسنہ کو, اور اسماء حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیے. یہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ میں کسی جگہ اس پر گفتگو کروں گا. فرشتوں کی دعا سے جو تیسری بات ہم کو معلوم ہوئی وہ اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر دعا کرنی چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ توبہ کرنا چاہیے. استغفار الگ ہے, توبہ الگ ہے. استغفار مغفرت ہے, جھاڑ دینے, گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے استغفار کہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ کہ پرانی روش کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کا, عزم کرنا, تہیا کرنا اور اللہ کے سامنے وعدہ کرنا کہ مجھ سے پچھلے زمانے میں ایسی غلطی ہوگی, نمازوں کی میں پابندی نہیں کرتا تھا, قرآن سے میری دوری تھی, دین کے لیے میں کوئی کام نہیں کرتا تھا, میں والدین کی اطاعت نہیں کرتا تھا, میں بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرتا تھا, میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوتاہی کرتا تھا, یہ میرا پرانا رویہ ہے, اب میں بدل کر پلٹ کر اس رمضان کے بعد ایک نئی زندگی شروع کروں گا, اس کا نام ہے توبہ. آدمی عزم کرے, تہیا کرے اور اللہ کے سامنے کمٹمنٹ کرے, توبہ. تو چوتھا نقطہ دعا کا توبہ کرنا چاہیے. آپ نوٹ کریں ہماری ضروریات کہاں آتی ہیں نمبر پر. پہلے تو یہ طریقہ ہے, سلیقہ ہے مانگنے کا. اس کے بعد یہ ہے کہ اتباع حق کی توفیق مانگنی چاہیے. پھر اللہ سے یہ کہنا چاہیے توبہ تو میں نے کیا, میں تو چاہتا ہوں کہ نیک راستہ اختیار کروں, لیکن تیری مدد کے بغیر, تیری توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. میں نے عزم تو کیا ہے لیکن میں کمزور ہوں, میں بے بس ہوں, میں نفس کی اکساہٹوں کے آگے کبھی گھٹنے ٹیک دیتا ہوں, میں مجبور ہوں, بے بس ہوں, بس تیری توفیق چاہیے, تیرا سہارا چاہیے, تو مجھے تھام لے. بعض دعاؤں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری پیشانی کے بال کھینچ کر ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہم کو. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم خود جو ہے چلنے پر آمادہ نہیں ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری پیشانی کے بال کھینچ کر ہم کو سیدھے راستے پر ڈال دے. تو چوتھی پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ اتباع حق کی توفیق مانگنی چاہیے. اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگے آدمی اور جنت کی تمنا کرے. یہ سب کے بعد آپ اپنی ضروریات کو رکھیں. جو ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وہ تو بے پناہ دینے کے لیے دروازہ کھولے ہوئے, اور وہ دینے کے بعد اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. مانگ کر ہم تھک جاتے ہیں لیکن وہ دے کر تھکتا نہیں. وہ تو بانٹنے کے لیے بیٹھا ہے اور ہر دم ندا کرتا ہے, صدا دیتا ہے. حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آتا ہے, اور وہ دعا آپ اٹھا کر پڑھیں وہ حدیث, تو اس میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو گنہگار ہو, مجھ سے مغفرت چاہتا ہو, میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے مصیبت میں پھنسا ہوا بندہ, وہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کے لیے چھٹکارے کی دعا کرے, میں اس کی مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں. کون ہے جو تنگ دست ہو, جس کی رزق اور روٹی میں کمی ہو, دعا کرے اور میں اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دوں. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ صدا دیتا ہے, اور رمضان تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا لینے کا مہینہ ہے. تو ان دعاؤں کے بعد آداب جو اصول ہم کو فرشتوں نے سکھایا ہے, فرشتوں کی دعاؤں سے جو ہم نے سیکھا ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ اپنی ضروریات کو منگیں. اس کے بعد آدمی کے لیے ایک اور اصول یہ بتایا گیا کہ آدمی جو ہے دعا کرتے وقت صرف خود پرست نہیں ہونا چاہیے, صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے. اے پروردگار میری مصیبت کو دور کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے جنت دے دے, مجھے دولت دے دے, مجھے فلاں دے دے, صرف مجھے سنگولر ہی میں آدمی دعا کرتا ہے. فرشتوں نے یہ دعا میں یہ سلیقہ بھی سکھایا کہ آدمی کو اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے, اپنی بیوی بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے, اپنے اہل عیال کو دعا میں نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے. جب بندہ مومن کے لیے کسی اور کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عطا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی میں ہر قسم کی سیئات سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. آدمی کو یہ کہ ساری چیزیں مانگنے کے بعد اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ سیئات سے برے اعمال سے ہم بچ سکیں، اس کی دعا کرنی چاہیے. یہ گویا کہ دعا کے بعض آداب بعض اصول یہاں ہم کو ملے ہیں. میں نے اس طرح دعا کے بعض آداب سورہ مریم کی روشنی میں بتائے تھے، آپ کو یاد ہوگا. پھر سورہ ابراہیم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طویل دعا کی ہے، آپ کو اگر اس رمضان میں وقت ملے تو اٹھا کر پھر پڑھے ہو. سورہ مریم کا جو پہلا رکوع ہے اس میں دعا کے بعد بہت بہترین اور خوبصورت آداب ملیں گے. پھر سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک رکوع پر مشتمل ہے، طویل دعا ہے، اس میں بھی دعا کے 11 پوائنٹس میں نے اس وقت بتائے تھے، آپ اٹھا کر دیکھیں پڑھیں. تو چونکہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے تو اس میں بعض اصول مل جائیں گے، اور فرشتوں کی ان دعاؤں میں بھی ہمارے لیے گویا کہ یہاں 8-10 نکات مل گئے، اس کے مطابق ہم کو دعا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا موضوع گویا کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اس تدعون الى الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی جان کے آزر پر ہیں اور آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہیں، ان سب کا ذکر کیا گیا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا بلا شبہ ان کافروں کو پکار کر کہا جائے گا، کفار کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ مجبوری میں اپنے آپ کو پھنسے ہوئے دیکھیں گے، ذلت اور بیچارگی اور مسکنت ان پر طاری ہو جائے گی، تو وہ لجاجت کریں گے، اللہ سے گویا کہ درخواست کریں گے اور اپنے آپ کو کوسنے لگیں گے، جھنجلا جھنجلا کر انگلیاں چبا کر اپنے آپ کو کوسنے لگیں گے، ہائے کمبختی، ہائے بدبختی، میں نے سیدھا راستہ اس وقت نہیں دیکھا، آج اس منزل پر پہنچ چکا ہوں. جب اپنے آپ کو افسوس کریں گے، اپنے آپ سے غصہ کریں گے، تو اللہ نے کہا آج تم کو اپنی ذات سے جتنا غصہ ہے اس سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت تھا جب تم نے اللہ کے رسول کی آیتوں کا انکار کیا تھا. جب تمہارے سامنے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم نے اسے رد کیا، تمسخر میں اڑایا، مذاق میں اڑایا، ٹھٹوں میں اڑا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت تم سے اس سے زیادہ غصہ تھا جس وقت جیسے تم کو اپنے آپ سے غصہ ہے. تم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ تھا جب تم نے ایسا کیا. پھر اس کے بعد وہ لجاجت کریں گے، وہ عاجزی کریں گے، وہ انکساری کریں گے، کیونکہ اس وقت سارے پردے ختم ہو چکے، ضلالت کے پردے ختم ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اس وقت دھوکے کے جو پردے وہ سارے پردے غائب ہیں. تو اس وقت دنیا، وہ ایک نئی دنیا میں جب قدم رکھے گا انسان، تب وہ لجاجت کرے گا. طرف نبی ذنوبنا فہل الى خروج من سبیل، وہ دعا کریں گے کہ اے پروردگار، تو نے ہم کو دنیا میں دو دو مرتبہ بھیجا اور دو مرتبہ میں موت عطا کیا. یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آیت آئی ہے، وکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ آیت آئی ہے کہ اے پروردگار، ہم مردہ تھے، ہم کو تو نے زندہ کیا، پھر تو نے ہم کو مردہ کیا، پھر تو نے ہم کو زندہ کیا. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہماری حالت مردے کی تھی، دنیا میں آئے تو زندہ ہو کر آئے، پھر دنیا سے گئے تو مردہ ہو کر گئے، قیامت میں کھڑے ہوئے تو پھر زندہ ہو کر کھڑے. یہ تیری قدرت ہے کہ ہم پر موت اور زندگی کئی بار آ چکی ہے، دو دو مرتبہ ہم پر موت اور زندگی آ چکی ہے. اب وہ کہیں گے پروردگار، ہم کو بھیج دے واپس. فہل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ہے آج بچنے کا، ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم ومن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. کہا گیا کہ جب تم کو ایک خدا کی دعوت دی جاتی تھی تو تم نے انکار کیا، کفر کیا اور شرک کا رویہ اختیار کیا، آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم پر صادر ہو چکا ہے اور وہ علی الکبیر ہے، وہ بلند و بزرگ ہستی ہے، آج تم پر فیصلہ صادر ہو چکا ہے. پھر اللہ نے کہا والذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا، وہ پروردگار ہے جو تم کو تمہاری اس کی آیتیں بتاتا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کی بہت سی آیتیں پھیلی پڑی ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس نے تمہارے رزق رسانی کے لیے بارش کا انتظام کیا. بارش پر گزشتہ سال بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، کلاؤڈ کے پورے سسٹم پر، بارش کے فوائد پر گفتگو ہوئی ہے کہ انسان کو بارش سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک لیٹر اکوافینا ہم لیتے ہیں 12 روپے، اور بعض کم وقت ہوٹلوں میں 15 روپے کر دیتے ہیں. ہے ہی وہ پانی مفت پانی, لیکن اس پر 12-15 روپے کا ایک لیٹر کا. اور بارش جو اللہ تعالیٰ برساتا ہے کسی ایک گاؤں میں جتنے کروڑوں لیٹر پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے, اگر بل پیش کر دیا جائے تو پوری بستی کے لوگ مل کر بھی بل پیش نہیں کر سکتے. مفت میں پانی دیتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لیٹر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس سے زندگی نمودار ہوتی ہے اور زندگی کے بقا کے لیے پانی ضروری ہے. اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے کے لیے بہت سے نعمتیں ہیں اور بہت سے دلائل ہیں, اس میں تمہارے لیے بارش میں بہت بڑی نصیحت ہے, سبق ہے. وما یتذکر الا من ینیب, اور اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو توجہ کریں. اللہ کی نعمتیں سورج ہے, چاند ہے, ہوا ہے, بارش ہے, پانی, یہ تو ہر آن برستی ہیں, لیکن فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو توجہ دیں, جو تھوڑا سا کانسنٹریشن کریں, جو ان سے سبق حاصل کریں. پھر اللہ کے رسول کو کہا گیا یہ لوگ شرک کرتے ہیں تو کرنے دیں, آپ جم جائیے, فضل اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کریہ الکافرون, آپ جم کر جو ہے توحید کی دعوت دیں اور توحید پر جم جائیں, خلوص کے ساتھ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں. اس ذات کی ہستی کے بارے میں کہا گیا رفیع الدرجات, اس میں اللہ کی صفات کا بہت ذکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند درجات والا ہے, بڑی اونچائی پر وہ فروکش ہے اور بہت بلند مقام ہے ذوال عرش, اور وہ صاحب اقتدار ہے. ذوال عرش کا مطلب اس کی کرسی ہے, اس کا عرش ہے. ہم نہیں جانتے کہ کرسی کیسی ہے, اس کا عرش کیسے ہے, لیکن وہ اقتدار کو سنبھالنے والا ہے, وہ ساری کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہے. یلقی الروح من امره علی من یشاء, وہ جانتا ہے کہ کسے نوازا جائے نبوت سے. تم کون ہوتے ہو کہ یہ کہیں کہ نبوت کے لیے جو ہے قریش کے لوگوں میں سے ملنا چاہیے تھا, بڑے بڑے مالداروں کو ملنا چاہیے تھا. ہم جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں, اور ہم جسے چاہتے ہیں اس پر روح نازل کرتے ہیں, گویا کہ وہی نازل کرتے ہیں. بارش سے جسمانی زندگی کا انتظام ہوا, اور روح سے انسان کی روحانی زندگی کا انتظام ہوا. رسالت سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے, اور بارش سے انسان کی مادی ترقی ہوتی ہے. اس کا گویا کہ ایک قسم کا ریلیشن شپ بھی ہے بازو بازو کی آیتوں میں. اس کے بعد کہا کہ یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے, من عبادہ لینذر یوم الطلاق, ملاقات کے دن سے آگاہ کرنے کے لیے. اس پر بڑی پیاری بات ابن کثیر نے لکھی ہے کہ ملاقات سے مراد کیا ہے. ملاقات سے مراد وہ آخرت کا دن ہے جبکہ آدم اور ساری بنی آدم کو ملایا جائے گا, ملاقات ہو جائے گی حضرت آدم سے. یہ وہ دن ہے جبکہ آسمان اور زمین سے ملاقات ہو جائے گی, اور یہ وہ دن ہوگا جبکہ اعمال اور عمل کرنے والا دونوں ملاقات کریں گے, آدمی کا عمل بھی اور عامل بھی, جس نے عمل کیا اور جو کچھ عمل کیا اس سے ملاقات کریں گے. تو یوم الطلاق قرآن نے کہا یہ ملاقات کا دن ہے جس میں عمل بھی اعمال بھی ملا, عمل کرنے والا بھی ملیں گے, آدم بھی بنی آدم بھی ملیں گے, آسمان اور زمین کی ساری شے کو ملا دیا جائے گا. اس دن سے ڈرانے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا. اس کے بعد آخر میں یہ آیت آئی کہ وہ دن کون سا دن ہوگا, یوم ہم بارزون, جبکہ وہ لوگ اس دن ظاہر و باطن سب بے پردہ ہو جائیں گے, سب ننگے ہو جائیں گے. وہ دن ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ سے چھپنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. یہاں تو آدمی چھپ سکتا ہے لیکن وہاں چھپ نہیں سکتا. لا یخفا علی اللہ منہم شیء, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, سارے بندے حاضر کر دیے گئے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کل یہ آیت کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ جب پہلا سور اور دوسرا سور پھونکا جائے گا ساری کائنات ختم ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے مٹھی میں لے کر اور ساری کائنات کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر اسے یوں پھرائے گا جس طرح سے بچہ گیند کو پھراتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج کے دن لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہی ہے, کون ہے بادشاہ, اور پوری کائنات سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار, صرف اللہ تعالیٰ واحد کے لیے, صرف وہ واحد خدا جو قہار ہے, جو سب پر غالب ہے, اس کی خدائی ہے, اس کے علاوہ کسی کی خدائی نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہی وہ متکبرین جو میرے سامنے کبر کرتے تھے, کہاں ہی وہ لوگ جو بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا ایک دن خطبہ دیتے ہوئے, اور اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر کس طرح سے ہوگا, جلال کس طرح سے ہوگا, اور ساری کائنات کے اندر سناٹا چھا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ دعویٰ کرے گا, چیلنج کرے گا, پکارے گا کہ کہاں ہی جھوٹے معبودان, پکارے گا کہاں ہی متکبرین, لیکن جواب نہیں بن پڑے گا. آپ نے جب اس آیت کو پڑھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی, رونے لگے, اور صحابہ کرام ڈرنے لگے کہ کہیں آپ ممبر شریف سے گر نہ جائیں. اس حد تک آپ کی کیفیت ہو گئی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی اس آیت کو پڑھ کر, کہ اس آیت میں کہا گیا کہ لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہی ہے آج, کون ہے بادشاہ حقیقی, للہ الواحد القہار, سارا عالم پکار اٹھے گا کہ واحد قہار کے علاوہ آج کسی کے لیے بادشاہی نہیں ہے. وہ دن ہوگا اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کا دن وہ دن ہوگا جہاں بدلہ دیا جائے گا ہر فرد کو اس کی کمائی کا، جو کچھ انہوں نے فصل لگائی تھی اسے آج کاٹیں گے، جو کچھ انہوں نے درخت لگایا تھا اس کے پھل چکھیں گے، لا ظلم اليوم، آج کسی پر سما برابر ظلم نہیں، کسی پر نا انصافی نہیں ہوگی، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا ہی تیز ہے، بڑی سرعت کے ساتھ وہ لوگوں کی حساب لے لیتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، لوگوں کو بتا دیجئے قریب آ لگے اس دن سے، آدمی کے لیے قیامت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ مرا، جس دن وہ مرا وہاں سے اس کی قیامت شروع ہوئی، تو قریب جو دن آ چکا ہے اس سے لوگوں کو ڈرا دیجئے، اِذْ قُلُوبُ لَدَيَّ الْحَنَاجِرِ، وہ دن ہوگا جبکہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے اور اس حد تک وحشت اور دہشت قیامت کے اندر طاری ہو جائے گی، بے بسی کا عالم ہوگا اور آدمی کڑنے لگے گا لیکن کوئی داد فریاد کرنے والا نہیں۔ آدمی جب اس کا دل غم سے بھرا ہوتا ہے تو کوئی ہو جو اس کے آنکھوں کو پوچھے، آنسوؤں کو پوچھے، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھے، کوئی اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھے، کوئی اس کی داد فریاد سن لے تو آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جسے قرآن نے کہا مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، وہ دن ہوگا جبکہ کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، دل ماجرا سنائے دل کا کوئی نہیں ہے، جگر کے زخم بتائیں کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ دن ہوگا جبکہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی گویا کہ وہاں دوست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ کون شفاعت کرے گا اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، کون تمہارے لیے شفاعت کرے گا، کون کہے گا کہ یہ اچھا بندہ تھا اس کی غلطی کو معاف کر کے اسے جنت میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ کے آگے شفاعت کرنے کا کسی کو یارہ نہیں ہوگا۔ ہاں بعض لوگوں کے لیے جس کا ذکر پرسوں ہو چکا ہے، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، اس جگہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ یہ کہ آنکھوں سے آدمی اکثر گناہ کرتا ہے، اور آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ گویا کہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں آتے، آدمی جو دوسرے گناہ کرتا ہے وہ تو لوگ دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن آنکھوں سے جو گناہ کرتا ہے اسے دیکھتے نہیں، اور اس میں خاص کر ذکر کیا گیا کہ مردوں کا عورتوں کو بے ساختہ دیکھنا، اور عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، نظر بازی کرنا، اور حسن اور جمال سے آدمی لطف اندوز ہونا، ان سب چیزوں کا ذکر کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس میں وہ مطلب ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کی جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو دیکھتا ہے، باقی گناہ تو سماج کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن نگاہوں کا گناہ سماج کے سامنے نہیں آتا۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا تو دو تین سال پہلے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، زنا کرتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن آنکھوں کو گناہ ایسا ہے کہ جتنا آدمی کرتا چلا جاتا ہے اس کی حواس بڑھتی چلی جاتی ہے اور آدمی سیر نہیں ہو پاتا، اور یہ وہ گناہ ہے جو آدمی کرتا ہے اور دوسروں کی پکڑ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہمارے ہاں شفاعت کرے گا قیامت کے دن، ہم تو تمہاری نگاہوں کی خیانت تک کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے سامنے حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور ان اللہ هو السمیع البصیر، اور وہ پروردگار جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے، تمہاری آوازوں کو وہ سنتا ہے، تمہاری پکار کو وہ سنتا ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، اس خدا سے آگے چھپنے کا کوئی یارہ نہیں ہے۔ یہاں تک یہ افتتاحی گفتگو ہے، اس میں صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کے تسلی، اور کل سے دربار فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور ایک طویل قصہ ہے، اس میں رجل مومن، مرد مومن نے جو پرزور تقریر کی ہے دربار فرعون کے اندر، وہ تقریر بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ آج انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار جو تیری صفات ہیں اس کا ہمیں ادراک عطا فرما، تیری صفات کا پرتو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار تیری صفات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو بڑی ہی مغفرت کرنے والا ہے، پروردگار ہماری مغفرت فرما، تیرے لیے ساری خوبیاں ہیں، تو عظمت والا، رفعت والا، بڑائی والا ہے اے پروردگار، تیری ہم ساری کائنات بیان کرتی ہے، ہم تیری تعریف کیا بیان کریں، ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہم بے الفاظ ہیں تیری تعریف کرنے میں، اے پروردگار تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اے پروردگار ہم سب اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، ہمیں ایک نیک زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، صالح زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، با مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں ہمارا داخلہ فرما، ہمارا داخلہ فرما، ہمارے والدین کو داخل فرما، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو داخل فرما، اور وہ سب لوگ جو مومنین ہیں ان سب کو اے پروردگار جو توبہ اختیار کریں اور جو دین کی پیروی کریں ان سب کو تو معاف فرما دے اور ان سب کو جنت میں داخلہ فرما۔ اے پروردگار ہم کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، ہر مشکلات سے اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔